الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی میں سب سے بڑی چیز جو عنایت فرمائی ہے وہ انسان کا اختیار ہے، اور انسان کی بدترین حالت یہ ہے کہ اس سے اختیار چھن جائے۔ اس اختیار کی بنیاد پر انسان اعمال کرتا ہے، اور اس اختیار ہی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سوال و جواب ہے۔ اللہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگوں پہ جبر نہیں کرتا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ انسان انسانوں پر جبر کرے۔ حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو ہماری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور آپ کا استقبال کریں، لیکن ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، لما یعلمون کراہیت من ذالک، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ پر یہ حالت بہت شدید گراں تلخ گزرتی ہے، اور منع فرماتے تھے کہ بالکل میرے آنے پہ کوئی کھڑا نہ ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے منہ پہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، مٹی سے بھر دو اس کا منہ تاکہ وہ بول نہ سکے۔ یہ سب حالتیں اس لیے ہیں کہ انسان کا اختیار سلب ہوتا ہے، اور شریعت بتاتی ہے کہ کسی انسان کے لیے اصولاً یہ درست نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بچوں پر یا بیوی پر جبر کرے۔ اصولاً اسے کہنا کہ چائے لا دو، بیٹے کو کہنا کہ پانی کا ایک گلاس پلا دو، شریعت نے ان چیزوں کی اصلاً اجازت نہیں دی۔ اسی لیے یہ حدیث میں آیا کہ کانا یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب گھر تشریف لاتے تھے تو خود ہی اپنے جوتا دیکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پھٹن کوئی چیز ایسی تو نہیں، خود ہی اپنے کپڑے دیکھ لیا کرتے تھے کہ ممکن ہے کہیں بیٹھا ہوں کسی آدمی یا ویسے بھی کوئی کیڑا اس میں آ گیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے تھے۔ یہ اسی لیے ہے کہ انسانی آزادیاں برقرار رہیں، کہ ہر آدمی اپنا کام کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت دی اور اجازت دی اس بات کی کہ انسان انسانوں سے کام لے سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے عوض میں جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ کوئی انسانی خدمت کا پیسہ ہے۔ ایک آدمی پانی کا گلاس پلا دے، پوری کائنات اگر مل جائے اسے تو شریعت اسے تسلیم نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ 10 منٹ کے لیے جو تم نے اس کی آزادی سلب کی ہے اور وہ پانی کا گلاس اور چائے کا کپ لینے چلی گئی، تو اتنی دیر تک تمہاری نوکرانی لئی نوکر رہا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ چونکہ عمومی زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تم جبر کرو گے تو تم ظلم کرو گے، اور سب سے بدتر حالت تمہاری اس دن ہوگی جب یہ اختیار چھن جائے گا۔ چنانچہ اختیار چھنتا ہے نشے کی حالت میں، شراب پیلی، نشہ ہوا، اختیار بظاہر اس کا کچھ نہیں ہے، اختیار چھن جاتا ہے جذبات کے غلبے کی حالت میں، محبت ہے اور اس کا غلبہ ہے، سارے خاندان کے حقوق مار کے ایک کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ کہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی کسی محبوبہ کو، محبوب کو کوٹھی دے دی، یہ کہا کہ گھر لے لو، یہ کہا کہ تمہیں رکھتا ہوں، رکھیل ہو گئی کوئی کسی کی، کوئی کیپ ہو گئی، کچھ ہو گیا۔ فقہا نے کہا کہ اس کی موت کے بعد اس کی حقیقی اولاد اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ والد نے یہ جو ہبا کیا تھا، نام کرا دیا تھا، یہ عیاشیوں کے لیے تھا اور اس کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھا، اصلاً یہ جائیداد ہماری ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے سارے ہبا منسوخ کیے جائیں گے اور وہ جائیداد اصل ورثا کی طرف لوٹائی جائے گی، اس لیے کہ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ ظلم کرتا۔ اس لیے جو لوگ انسانی آزادیوں کو سلب کرتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ جذبات میں آ کر اس انسانی آزادی میں دوسروں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، شریعت اس پہ شدید ناراض اور اللہ بھی، اس حد تک کہ تم اپنا کام بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے تھے مگر ہم نے مہربانی کی، چلو ایک انسانی زندگی گزارنی ہے، یہ جو تم پیسے اسے دے رہے ہو در حقیقت اس کا کچن چلانے کے لیے، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی تمہارا غلام بن گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے کوئی کام کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور پردہ ہٹا کے دیکھا تو بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہی تھی، آپ نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا لَأَوْجَعَنَّكَ، مجھے اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس، میں تمہیں اتنی شدید آج تمہاری پٹائی کرتا کہ تم یاد رکھتی، جاؤ میرا کام کر کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ کوئی نوکر ہے تو نوکر ہے، کوئی غلام ہے تو غلام ہے، اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ انسانی آزادیوں کو سلب کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو آزاد کو غلام بنائے، اللہ کی لعنت ہو المتسلط بالجبروت جو طاقت کے نشے میں آ کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے لعنت بھیجی ہے اس پہ، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جو جبر کے ذریعے لوگوں کو دبا لیں اور لوگوں سے غلامی کروائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کاما فینا خطیبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عصر کی نماز پڑھا کے اور ایک آپ نے طویل تقریر کی، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھول گیا جو بھول گیا، اور رفیح قال، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ہم سے فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ الحلول، دنیا جو ہے نا میرے بچوں بہت سرسبز شاداب، اور یہ جو دنیا ہے یہ بڑی میٹھی ہے، اور دیکھو ان اللہ مستخلفکم فی، اللہ نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، لینظر کیف تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے یہ اختیار دے کے کہ تم میں سے کون کیا عمل کرتا ہے، اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم غلط بات کو دیکھو تو ضرور اس پہ تنقید کرنا۔ قبل ابو سعید، ابو سعید رضی اللہ عنہ رو پڑے اور انہوں نے کہا واللہ قد رائنا اشیاء، خدا کی قسم ہم نے حکومتوں کے بڑے ظلم دیکھے، ہم ڈر گئے اور ہم بول نہیں. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تم غلط کام دیکھو تو اس پہ تنقید کرنا. وفیہ قال, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا تھا, آپ نے فرمایا لوگوں کو دیکھنا چار قسم کے ہو جائیں گے, ایک جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں, جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے, اور دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دو کے مقابلے میں, اسی لیے دوسری جگہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غصے کو قابو میں رکھنا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قوت غضبیہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا حکم. غضب, غصہ اور جنس, یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی. جن لوگوں کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا وہ لوگ جنس پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتے. اسی لیے قرآن دونوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہے, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, لوگوں مت اس آدمی کو قتل کرنا جس کی اجازت ہم نے نہیں دی, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا بھی نہ کرنا. غصے کو اور جنس کو اللہ نے قرآن میں جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بندے وہ ہیں عباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض, زمین پہ چلتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ, اور وہ ایسے اور ایسے اچھے اور ایسے اچھے, اور وہ قتل نہیں کرتے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں قتل کے ساتھ ساتھ وہ بدکاری بھی نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو ایسی کرتوت کرے گا, يَلْقَ أَثَامًا, وہ شدید گناہ کی کیفیت میں زندگی میں چلے گا. اور اس کا اصل حق تو یہ تھا کہ جو کسی کی عزت سے کھیلتا ہے, یخلد فیہ مہانا, ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیتے, اگرچہ کرے گا نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا اس زانی کی اصل سزا یہ ہے کہ ہم اسے ذلیل بھی کریں اور اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دے. الا من تاب, ہاں جس نے توبہ کر لی. ہمارے سامنے آ گیا ابو سعید رضی اللہ عنہ, کہتے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خطبہ دیا, اور اس خطبے میں فرمایا کہ بس لوگوں, جتنا اب عصر کے بعد کا وقت رہ گیا ہے نا سورج غروب ہونے تک, یہ دنیا بھی ایسے ہی رہے. اسی لیے جب اختیار چھنتا ہے, جب نشہ زائل ہوتا ہے, اور سب سے بدترین نشہ یہ میں, سب سے بدترین نشہ یہ میں کا نشہ ہے, یہ اترتا ہے جب پہلی ٹھوکر موت کی لگتی ہے, جب فرشتہ پہلی مرتبہ مارتا ہے نا اور کہتا ہے فی ما کنتا, زندگی کہاں گزاری, تب یہ نشہ اترتا ہے. شراب کا نشہ صبح اتر گیا, فلاں کا نشہ فلاں وقت اتر گیا, فلاں کا نشہ فلاں وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ جو میں ہے نا اس کا نشہ اترتا ہے, اور اس میں لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے. ڈرے اس دن سے جس دن یہ ساری چھن جائے گی اور لوگ چار اٹھا کے قبر میں ڈال آئیں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی, آپ نے کہا یسمع کرعان حالکم, تم میت دفنانے والوں کے جو واپس جا رہے ہیں ان کے جوتوں کی آواز سن رہے ہوگے اپنی قبر میں, اور فرشتے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ مر رب دین تمہارا ہوا ہوا, ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بوئے صفیق, اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو, ہم نے اس ہستی کو اللہ نے تمہارے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا تھا. پھر چوتھا سوال ہوگا کہ دجال کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور پھر پانچواں سوال جو ہے نا, یا یقین مانو اگر اس کا جواب ہے تو جمعے کے بعد گھر جانے کے بجائے قبرستان چلے جائے, کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. پانچواں سوال وہ کریں اور کہیں گے فی ما کنتا, زندگی کہاں گزاری, آ جاؤ اب بولے زندگی کہاں گزاری. یہ سوال دو مرتبہ ہوگا. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جن جو لوگ ظالم ہیں ہمارے فرشتے یضربون علی وجوہہم, ماریں گے رکھ رکھ کے ان کے چہروں پہ اور ان کی کمر پہ اور کمر پہ, اور وہ چیخیں گے موت سے پہلے نزا کے عالم میں, وہ چیخیں گے چلائیں گے اور فرشتے کہیں گے فی ما کنتم, تم لوگوں نے زندگی کہاں گزاری, حساب دو. ایک یہ, اور ایک جب مر جائے گا قبر میں پہنچ کے پھر پتا چلے گا۔ یہ اختیار چھننے کے بعد یہ وہ ابتدائی سوال و جواب ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگر وہ سچے نہیں تھے، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، تو اس پھر کوئی اور راہ، کوئی اور دین اپنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا قبر میں تم آواز بھی سن رہے ہو گے اور فرشتے بٹھا دیں گے اور کہیں گے فی ما کنتا، یہ بتاؤ زندگی کیا گزاری۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، وہ کہے گا ہا لا دری، آئے ہائے مجھے تو کچھ پتا نہیں زندگی کہاں گزری، مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ وہ کہیں گے ابھی تم نے کہا اللہ، اس نے کہا لوگ کہتے تھے اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی پڑھتا تھا، مجھے کیا پتا ہے۔ وہ کہیں گے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منافق کہے گا لوگ کہتے تھے، میں نے بھی کہہ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ فرشتہ جب گرز مارے گا اس کے سر پہ، تو زمین میں اتنا دھس جائے گا کہ نیچے سے تیل نکلا، فرشتے پھر اٹھا کر بٹھا دیں گے اور پھر کہیں گے فیما کنتا، صاحب زندگی کہاں گزاری، زندگی گزاری ظلم کرنے میں، زندگی گزاری اپنی اولاد پر ظلم کرنے میں، زندگی گزاری اپنے نفس پر ظلم کرنے میں۔ شیطان سے گناہ ہوا اور اکڑ گیا، اس کا اصل جرم کبر تھا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا تھا، میں مبتلا تھا۔ حلاج نے اللہ کی معرفت کی بات کی اور سب کو بھول گیا، اور فرعون جیسے لوگوں نے اپنی میں کی بات کی اور اس کے بعد اللہ کو بھول گیا۔ یہ ہے سزا۔ فرشتے اس لیے سزا دیں گے، اس لیے جتنے گناہ کبر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جا کر حصہ شیطان کے ساتھ مل جاتا، اور جتنے گناہ شہوات، سیکشل ڈیزائرز، ان چیزوں سے ہیں، یہ آدمی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں قیامت تک آپ مجھے زندگی دے دیں، اللہ نے فرمایا کہ چل قیامت تک تجھے دے دیتے ہیں۔ اسے کہا لأغوینک، میں تیری ساری مخلوق کو برباد کر کے نہ رکھ دوں، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ کبر تھا نا، میں تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے جو بھی بات ہوئی اس کا تعلق بھی ایک عورت اور یہ وہ تھا، اللہ نے کہا یہ کیا، تو فرما عرض کیا ہے پروردگار ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پہ، اللہ میں نے اپنی جان کے ساتھ ناانصافی کر دی، اللہ معاف فرما۔ وہ نیکی جو کبر پیدا کرے، اس سے وہ گناہ اچھا جو انسان میں عاجزی لے آئے۔ اس لیے چھوڑ دینا چاہیے اس ظلم کو، چھوڑ دینا چاہیے اس میں، چھوڑ دینا چاہیے اس کرتوت کو کہ میری وجہ سے بچوں کو رزق ملتا ہے، میری وجہ سے بہنوں کو، میری وجہ سے فلاں، تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے خدا دے؟ خدا کس کی وجہ سے دیتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ترزقون بضعفائکم، تم میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے کہا میں ان غریبوں کی وجہ سے لوگوں پہ ترس کھا جاتا، اور اللہ نے فرمایا تنصرون علی اعدائکم، اور لوگوں پہ جو کمزور ہوتے ہیں نا، جو نہیں کما سکتے، میں اس کی وجہ سے باقیوں پہ مہربان کرتا ہوں۔ بیویاں نہیں کما سکتی، بہنیں نہیں کما سکتی، ماں نہیں کما سکتی، کتنے ہیں جو گھر میں نہیں کما سکتے، خدا نے کہا ان کی وجہ سے میں تمہیں بھی دے رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ترمذی میں آتا ہے، اور کہا اللہ کے رسول میرے اس بھائی کو کچھ سکھائیں، سارا وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام وام کرتا نہیں ہے، اور سارے گھر کا خرچ مجھ پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ لعلک ترزق بھی، تجھے خبر نہیں ہے، اللہ اس کے صدقے تجھے بھی دیتا ہے۔ یہ ہے میں کہ تم کیا ہو یار، کچھ نہیں، اللہ اوروں کی وجہ سے تمہیں دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں غریب لوگوں کے گھر گئے، فرمایا دعا مانگنا اللہ تعالی مجھے کامیابی، یہ ان کی دعائیں۔ اس لیے یہ کبر یہ لے ڈوبتا ہے انسان کو اور ظلم پہ لے آتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو محروم رکھتا ہے، وراثت میں نہیں، خود اس زندگی میں وراثت تو آئے گی سو آئے گی نا، بیٹے کے لیے اس کی اولاد کے لیے 10,000 کا سامان آ رہا ہے اور بیٹی اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں گواہ بننے سے انکار کر دیا. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ تو روز جہاد پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، شہید ہو گئے تو اس میری اولاد کا تمہاری کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ بات کریں زمین کی اور جو زمین ہم لوگوں کے حصے میں آتی ہے ہمیں دلا دے. انہوں نے اپنے والد جس سے بھی بات کی طے ہو گیا اور آئے اور کہا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے اور میرے بچوں کا، تمہارا، تم سب لوگوں کا ہے. اس نے کہا کہ اس پہ گواہ بنا دیں. اس ابو رافع رضی اللہ عنہ کا کون گواہ ہو اس کا؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دلوائیں. سارے خطرے ہی مٹ گئے. کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لے کے اپنے بیٹے اور بیٹی کو داخل ہوا اور میں نے ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پہ بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا، بیٹی کو زمین پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فرمایا دونوں بچوں کو دو رانوں پہ بٹھا یا دونوں کو زمین پہ بٹھا دے، یہ ناانصافی نہ کر، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 66 قاضی جج جہنمی ہیں اور 33 جنتی. یہ معیار ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو نیچے بٹھا دیا، بیٹے کو بھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح زمین کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو زمین دے رہے ہو زندگی میں ہی بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا چلو لا اشہد علی الظلم، میں کبھی بھی ظلم پہ گواہ نہیں بنوں. اس لیے آدمی اپنی زندگی میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. 1/3 وراثت کا اس کا اپنا حصہ ہے جس کو چاہے دے، اور موت کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوئی، ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ میرے بعد بچے کی آپس میں لڑ نہ پڑے، عدالتوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے، میری اولاد عدالت میں نہ چلی جائے. زندگی میں ہی جب اسے احساس ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت جا سکتا ہوں، تو لکھ دیتا ہے کہ میری جائیداد ساری اتنی شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے، بالکل ٹھیک ہے، 33% حصہ وہ اپنے پاس رکھ دے، اپنی اولاد کو دے دے، کسی ادارے کو دے دے، جو مرضی کرے، اللہ نے اس کو دیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ اپنا پورا مال شریعت اسلام کو دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فجر پڑھانے کے لیے حرم میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک خیمے سے خون بہ رہا. پوچھے یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو کہا سعد کا. نماز پڑھا کے تشریف لائے اور لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سعد کو ایک پرانا زخم فلاں جنگ میں لگ گیا تھا، وہ پھر سے اس پہ وہ نوبہار ہو گیا ہے، پھوٹ پڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد کیسی طبیعت؟ ان کا اللہ کے رسول ایسے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میری کوئی ایسا ہے نہیں، ایک بیٹی ہے، یہ سارا میرا مال آپ اللہ کے دین پہ خرچ کر لیں. آپ نے کہا نہیں سعد، ایسے نہیں کرتے. ان کا اللہ کے رسول آدھا لے لیں. آپ نے نہیں سعد، ایسے نہیں کرنا چاہیے. عرض کیا اللہ کے رسول 1/3 لے لیں، 33%. آپ نے فرمایا الثلث، تیسرا حصہ دے رہے ہو، الثلث کثیر، یہ بھی بہت. اور فرمایا سعد اپنی اولاد کو کھاتا پیتا دنیا میں چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم ایسی اولاد چھوڑو جو لوگوں سے بھیک مانگتی تھی. اور نے کہا سعد کیوں اتنے مایوس ہو گئے؟ تمہیں نہیں پتا تمہارے ذریعے اللہ ایک بہت بڑی طاقت کو مٹا دے گا، ایران کا فرمایا، اور تمہارے ذریعے مسلمانوں کو بہت ترقی ملے گی، اور سعد اللہ بھی تمہیں بیٹا بھی دے گا. ہوا وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں جو کہا تھا نا وسلس کثیر اور ایک بٹا تین یہ بھی بہت چیز ہے. اس حدیث کی بنیاد پر آدمی کو اختیار رکھے ایک بٹا تین. دوسرا اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جیتے جاتے روزمرہ جو کچھ بھی ہے اس میں بیٹی اور بیٹی کے درمیان تفریق کرے. صرف اتنا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ 19-20 کر. بیٹے کو 19 دے دیا, بیٹی کو 20 دے دیا کہ بیٹی آپ کا شوہر کما نہیں سکتا, یا بیٹی تمہاری اولاد زیادہ ہے, یا بیٹے کو 20 دے دیا بیٹی کو 19 دے دیا کہ بھائی میں آخر یہاں رہتا ہوں, میرا گھر ہے, میرا خرچہ ہے, میرا بیٹا برداشت کرتا ہے, چلو تھوڑا سا اس کا بڑھا دیتے ہیں. 19-20 سے زیادہ شریعت فرق نہیں کرتی. وہ کہتی ہے بیٹا اور بیٹی ایک. ظلم ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. انسان کے مال میں ظلم ہے, انسان کے سیکشل ڈیزائرز میں کہ وہ کیا کرتا ہے, اس کا کیا حل اختیار کرتا ہے. اسی طرح ظلم ہے ان لوگوں کا جو بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمت نعمت الرضیہ, کیا ہی یہ اچھے بڑے عہدے, کیا ہی اچھی دودھ پلانے والی مائیں, وست المت, اور کتنی بری لگتی ہے یہ ماں جس دن یہ دودھ چھڑاتی, جس دن اپنے عہدے سے نکلنا پڑتا ہے دستبردار یا ریٹائرمنٹ یا کچھ بھی, پھر اسے سارے ڈپارٹمنٹ کی خرابیاں یاد آتی ہیں, اور جب تک اختیار تھا سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ یہی تھا. یہ کیا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مت ظلم کرو, اور یہ بھی فرمایا کہ ظلمات قیامت کے دن یہ اندھیرے بن جائیں گے تمہارے لیے, فرمایا قبر اندھیری ہو جائے گی. اسی آدمی سوچے کہ میں اپنے گھر کی سطح پہ کیا ظلم کر رہا ہوں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے کہا بدترین شوہر میں تمہیں بتاؤں دنیا میں سب سے زیادہ برے لوگ, عرض کیا گیا ارشاد ہو تو آپ نے فرمایا دن کو گدھوں کی طرح اسے مارتے ہیں اور رات کو پھر اسی کو منہ دکھاتے. یہ ظلم نہیں ہے. اور یہی ظلم جب حکمرانوں تک پہنچتا ہے تو حکمران سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ نظام تعلیم کوئی نہیں ہوتا. اس سے بدتر ظلم انگریز بھی نہیں کر سکا, اس سے بدتر ظلم کوئی نہیں کر سکا. آپ جانتے ہیں پہلی 5 آیات جہاں سے وہی شروع ہوئی ہے, 5 میں سے 3 آیتیں اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ نہیں کہا نماز پڑھو, یہ نہیں کہا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, فرمایا پڑھو. پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم, پڑھ, تیرا پروردگار بہت عزت والا ہے. علم بالقلم, ہم نے قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا ہے. دوسری جگہ کہتا ہے نون والقلم, ہمیں قسم ہے اس پین کی, اس قسم کی, وما یسرون, اور جو تم لکھتے ہو نا ہمیں قسم ہے اس تحریر کی, یہ اتنی بڑی چیز. تیسری جگہ کہتا ہے فلیکتب, اور تمہیں چاہیے کہ تم لکھو لوگوں کے لیے اپنے لیے, کما علمہ اللہ, جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے. اللہ نے تعلیم دی لکھنے کو اپنی طرف کر دی کہ میں نے سکھایا. قرآن کی باری آئی تو اللہ نے اپنی طرف کے ہم نے نازل کیا قرآن کی سند اپنے اپنے استاد سے بڑا, اس نے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جبریل اور پھر اللہ. اس کی سند قرآن کی اللہ تک پہنچتی ہے, فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. اللہ نے کہا قل اللہ یفتی, انہیں کہ یہ اللہ اس بات پہ فتویٰ دیتا ہے. ایک آدمی پھر دوسرا مفتی, تیسرا 10,000, پھر آخر پہ پہنچ کے یستفتونک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. قل اللہ یفتیکم, کہ یہ میں اللہ فتویٰ دیتا ہوں. مفتی کی سند اللہ تک پہنچتی ہے اگر اسے خدا کا خوف ہو, اور خدا کا خوف نہ ہو اور حکمرانوں پر جبر کے بغیر یا جبر کے ساتھ اس طرح کہ جب تک اسے اپنی زندگی کا خطرہ نہ ہو جائے, جب تک کہ جبر کرنے والے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مستک رہا, ہاں جو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اگر وہ غلط بات نہیں کرے گا تو مار دیں گے, اس کی عورتوں کی گھر کی عزت لوٹ لیں گے. فرمایا اللہ نے اس گناہ کو معاف کر.
یہ ظلم ہے. اور تیسری چیز جس کی سند پہنچتی ہے وہ تعلیم ہے اللہ تک. اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے لکھنا. سب سے بڑا ظلم گوروں نے یہ کیا کہ ہندوستان آئے اور انہوں نے تعلیم کو معاش کے ساتھ جوڑ دیا. ان سے پہلے تعلیم برائے انسانیت ہوا کرتی تھی, اور ان کے آنے پہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو انگلش پڑھے گا ہم اسے نوکری دیں گے, پیسے دیں گے. اس سے بڑا ظلم آج تک انگریز بھی نہیں کر سکے کہ تعلیم برائے انسانیت کی بجائے تعلیم برائے معاش ہو. سب سے بڑا ظلم مقتدر طبقہ یہ کر, اور اس کے بعد سب سے بڑا دوسرا ظلم جو کرتے ہیں وہ بھیک مانگ مانگ کے اپنے ملک کو چلاتے ہیں, بھیک مانگ مانگ کے اپنی عیاشیاں پوری کرتے ہیں. ملک تو چلا نہ چلا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں, ڈوب گیا تو کیا ہو گیا, تو کیا اتنی زیادہ پریشان کی بات ہے. بڑا ظلم کرتے ہیں جو معاشی طور پر ملک کو برباد کرتے ہیں. اور تیسرا بڑا ظلم وہ کرتے ہیں جب لوگوں کی خواہشات کو بے لگام کر دیتے ہیں. یہ سارے ظالم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. کچھ نہیں کرنا تو یار اتنا تو پڑھو کہ لعنت اللہ علی الظالمین, خدا کی پھٹکار پڑے ان ظالموں پہ جو مسلط کر دیے گئے ہیں. خدا کی لعنت پڑے ان پہ جو اپنا ظلم کر کے لوگوں کو معاشی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں. خدا کی لعنت پڑے ان پہ جو تعلیم کے نظام پر غور کیے بغیر پوری قوم کو اس جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں, جھونکے جا رہے ہیں.